بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين لفضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. اس پیاری کتاب کا شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے چند دروس میں ہم صفۃ الصلاۃ، نماز کا مسنون طریقہ کو بیان کر رہے تھے، اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 94 پر. یہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم یسجد علی اعضائہ السبعہ، پھر نمازی جو ہے وہ اپنے ساتوں اعضاء پر سجدہ کرتا ہے. سجدے میں سات اعضاء ہوتے ہیں جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں. اس کی دلیل متفق علیہ حدیث میں جیسا کہ آیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعضاء علی الجبہۃ واشار بیدہ الی انفہ والکفین والرکبتین واطراف القدمین. متفق علیہ. سات حصے جسم کے یا سات اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات حصوں پر یا سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. علی جبہۃ واشار بیدہ الی انفہ، سب سے پہلا حصہ جو ہے پیشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، ناک کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ بھی اس میں شامل ہے. پھر دونوں ہتھیلیاں، پھر دونوں گھٹنے، پھر دونوں پاؤں کے جو اطراف القدمین، انگلی کے جو اگلا حصہ ہوتا ہے، پاؤں کی انگلیاں جو ہیں، یہ سات چیزیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے. وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، اور کہے گا سجدے میں سبحان ربی الاعلی، جیسے کہ سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے. اس کی دلیل سے مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب نمازی سجدہ کرے تو کہے سبحان ربی الاعلی. ثم یکبر، پھر تکبیر پڑھ کے سر اٹھاتا ہے، جیسا کہ سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے. ویجلس علی رجلہ الیسرى وینصب الیمنى وهو الافتراش، پھر دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتا ہے. ذرا کیونکہ ابھی پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے افتراش کیسے بیٹھا جاتا ہے، آپ کیسے بیٹھے نماز میں، کیسے بیٹھتے ہیں. دوسرا پاؤں نظر نہیں آ رہا مجھے، نہیں یہ نہیں، یہ آگے بیان کروں گا میں. افتراش کیسے دونوں سجدوں کے بیچ میں جب سجدہ کرتے ہو بیٹھتے، کیسے بیٹھتے ہیں، آپ کے جو دایاں پاؤں اٹھا ہوا ہے دیکھیں، جو بایاں پاؤں کیسے ہے اس پر آپ بیٹھے ہیں، یہ طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں الافتراش. اور اس کی دلیل مسند احمد میں، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور علامہ البانی صحیح کہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 98، جیسا فرماتے ہیں، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، اور اسی طریقے جتنی بھی نماز میں جلسے یعنی بیٹھنا ہے اسی طریقے سے بیٹھنا ہے. الا في التشهد الاخير، سوائے تشہد اخیر کے، آخری تشہد کے، فانه يتورك، آخری تشہد میں تورک سے بیٹھنا ہے، تورک کی حالت میں. تورک کیسے ہوتا ہے، جیسے پہلے بیٹھے تھے کیسے، آخری یہ تورک ہے. دیکھیں میں پڑھتا ہوں تو مشکل ہو جائے گا، لیکن کرتے میں اس طریقے سے آسان ہے. میں یجلی سے علی الارض، زمین پر بیٹھے، دیکھیں ایک کولا جو ہے نا لیفٹ والا زمین پہ ہے. وہ خروج رجہ اليسرى من خلف الایمن، اور جو بایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکلا ہوا ہے، اسے تورک کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، تورک میں کیسے بیٹھے جاتے، دیکھیں بارک اللہ فیک. یہ دیکھیں یہ کون سی نماز ہے، تشہد اخیر تین رکعت والی یا چار رکعت والی؟ دو رکعت والی نماز میں افتراش سے بیٹھا جاتا ہے. اچھا، شیخ صاحب کا یہ کہنا یہاں پہ فی جمیع جلسات الصلاۃ الا فی التشہد الاخیر، نماز کے جتنی بھی جلسات ہیں بیٹھنا ہے، کون سے ہیں؟ دو سجدوں کے بیچ میں اور دو رکعت نماز کے آخر تشہد ہے، اور تیسری رکعت جب چار رکعت والی جو ہے، چار رکعت نماز میں تیسری رکعت میں، جب آپ تین والے میں دوسری رکعت، اور ایک چیز رہ گئی جلسہ الاستراحہ. جلسہ الاستراحہ جو ہے یہ وہ جلسہ ہے جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، دوسرے سجدے کے بعد سر اٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، وہ پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، یا تیسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے کے بعد جب چوتھی رکعت کے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، یہ مسنون طریقہ، پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جمیع الاستسقاء کہتے ہیں، جمیع جلسات الصلاۃ. اب ان سب میں کیسے بیٹھے گے آپ، افتراش یا تورک؟ افتراش. تورک میں صرف ایک ہی حالت ہے، صورت ہے، کب؟ آخری تشہد میں، تین رکعت یا چار رکعت نماز میں. اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی جس میں تورک کا ذکر ہے. پیچھے ایسا فرماتے ہیں، وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي. اب پہلا سجدہ دے دیا، سجدے میں سات اعضاء پر سجدہ کیا، سجدے میں ذکر مسنون پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ، اور بھی اذکار ہیں، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور بھی اذکار ہیں، لیکن آپ کم سے کم ایک یاد رکھے تو کافی ہے. اور پھر سر اٹھایا سجدے سے، اب دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ کیا پڑھیں گے؟ بعض لوگ کچھ نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی بڑے خیر سے محروم کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے پڑھنا کیا ہے، اور سنت کا نور دیکھیں کیا ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں، وَيَقُولُ، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں اس جلسہ افتراش میں جب بیٹھے گا تو کہے گا، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وعافنی. یہ الفاظ ہیں، اس میں ایک الفاظ اور بھی ہیں، یہ مختلف احادیث سے لیے گئے ہیں. دیکھیں احادیث نوٹ کریں ذرا، مسند احمد میں جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی. جو ترمذی میں ہے لفظ اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. ابن ماجہ میں جو لفظ ہیں، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی، ارفعنی یہاں پر زیادہ روایت میں نہیں ہے. ابو داؤد میں جو روایت ہے، جو لفظ ہیں، اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اس میں عافیت کا ذکر زیادہ ہے. جو حاکم میں ہے، اللهم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، وہ تمام روایات صحیح ہیں. تو کیا آپ ان روایات میں سے جو الفاظ ہیں ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں جوڑ سکتے ہیں، اللهم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی؟ سات بنتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم یسجد الثانیۃ کالاولى، پھر دوسرا سجدہ کرے گا جیسا کہ پہلا سجدہ کیا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو حمید الساعدی کی حدیث میں گزر چکا ہے، ابو داود میں، ثم صنع فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ذلک. یہ پوائنٹ نمبر 100 تھا. پوائنٹ نمبر 101، جیسا فرماتے ہیں، ثم ينهض مكبرا على صدور قدمیه، پھر تکبیر پڑھتے ہوئے اٹھے گا اپنی پاؤں کے اگلے حصے میں، یعنی پاؤں کے جو اگلے حصے ان میں اعتماد کر کے زور لگا کے اٹھے گا. اب دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے، دوسری رکعت کے لیے. اور اس کی دلیل جو ہے کہ پاؤں کا اگلا حصہ جو ہے، جو روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے سند کے اعتبار سے، لیکن ترمذی موجود ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. ان میں ایک راوی ہے خالد بن الیاس خالد بن ایاس بھی کہتے ہیں. امام احمد فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے. یہ حبی معین کہتے ہیں لیس بشیء ولا اکتب حدیثه, حدیث نہیں لکھی جاتی وغیرہ, ولا علماء البانی ضعیف کا اس حدیث کو. لیکن امام ترمذی بڑی پیاری بات کہتے ہیں, فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ کی, علیہ العمل عند اہل العلم, اہل علم اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ اختیار کرتے ہیں کہ نماز کے وقت جب کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے دوسری رکعت کے لیے تو پھر اپنے جو پاؤں کے جو اگلا حصہ ہے اسی پہ زور لگا کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں سنت کا اعتبار سے حدیث ضعیف ہے, لیکن اس کے علاوہ اور چارہ ہے کھڑے ہونے کا, دکھائیں کر کے دکھائیں ذرا, عمل اسی پہ ہے. اس لیے امام ترمذی کیا فرماتے ہیں, اسی پر عمل ہے. اگر سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے, جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کا زور پاؤں کے کس حصے میں ہوتا ہے, پچھلے حصے پہ, درمیانے اڑ پہ, اگلے حصے پہ؟ اگلے حصے میں انگلیاں ہیں کہ نہیں, تو زور انگلی پہ پڑے گا نا, صدور القدمین جسے کہتے ہیں, سبحان اللہ, تو اس حصے پہ پڑے گا. تو اس اعتبار سے یہ عمل جو ہے مسنون ہے, اس طریقے سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 102 میں, وَيُصَلِّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى, دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھے گا, جیسے کہ میں نے کہا ابھی ابو داؤد میں سیدنا ابو حنیفہ السعدی کی حدیث ہے. پوائنٹ نمبر 103, ثم يجلس للتشهد الاول, پھر پہلے تشہد کے لیے بیٹھے گا. اب ایک رکعت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب اٹھ کے کھڑا ہو دوسری رکعت کے لیے پھر وہی طریقہ سورہ فاتحہ پڑھیے, پھر باقی جو تکبیر ہے, رکوع ہے, سر اٹھانا ہے, پھر سجدہ کرنا ہے سات اعضاء پہ, پھر سر اٹھانا ہے, پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے, دونوں سروں کے بیچ میں ذکر مسنون پڑھنا ہے. اس کے بعد اب کون سا نیا پوائنٹ آئے گا, تو میں جلس ہو لتشہد الاول, پہلے تشہد کے لیے بیٹھ جائے گا, جیسا کہ ابو داؤد میں سیدنا ابو حنیفہ السعدی کی حدیث میں آیا ہے. اور پھر تشہد پڑھے گا. پوائنٹ نمبر 104, تشہد کے الفاظ شیخ صاحب فرماتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. متفق علیہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں, اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کی معروف حدیث ہے کہ ہم پہلے کچھ اور بھی پڑھا کرتے تھے, ہم کہتے تھے تحیت فی الصلاۃ, اور ایک دوسرے کو نام بھی لیتے اور سلام بھی کرتے تھے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم نے منع فرمایا, اور یہ دعا, یہ ذکر مسنون نے ہمیں سکھایا ہے. ثم یکبر, جیسے بخاری کی روایت میں پھر تکبیر پڑھ کے یعنی اٹھ کے کھڑے ہو جانے کے لیے اگلی رکعت کے لیے, یصلی باقی صلاته, یصلی باقی صلاته بالفاتحة فی کل رکعہ, اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا ہر رکعت میں, جیسے کہ مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو رکعت میں ظہر و عصر کی جو نماز ہے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی اور بھی سورت پڑھتے تھے, اور بعض اوقات ہمیں سناتے بھی تھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, اور جو باقی دو رکعتیں ہیں ظہر و عصر کی, جو باقی دو رکعت ہیں یعنی تیسری اور چوتھی, ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اس سے مسلم کی حدیث ہے, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے. جو پہلی دو رکعت ہیں, اگر چار رکعت کی نماز ہے تو پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھنی ہے, اور بعض اوقات بلند آواز میں پڑھنا بھی مسنون ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے. اور جو اگلی دو جو دو رکعت ہیں تیسری اور چوتھی, ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. وہ بتائیں گے, اس کے بعد مجھے سوال کرنا, یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 107, ثم تشہد التشہد الاخیر وهو المذکور, پھر تشہد اخیر جو ہے وہ پڑھے گا جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے. ویزید علی ما تقدم, پوائنٹ نمبر 108, تشہد اخیر کون سا ہے؟ التحیات اللہ, جو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا ہو, آخری ہو, یہ الفاظ پڑھنے تشہد میں, تو اس کے تشہد کا ذکر مسنون جو یہ پڑھنا ہے. اب جو آخر تشہد ہے یعنی آخری تشہد سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے آخری حصے میں جب تشہد کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں تشہد اخیر. تشہد اول بھی ہوتا ہے, تشہد اخیر بھی ہوتا ہے. دو رکعت نماز میں ایک تشہد ہوتا ہے, اخیری ہوتا ہے, یا اسے اول بھی کہتے ہیں, ایک ہی ہے وہ, ختم ہو جاتے ہیں. جو تین رکعت نماز یا چار رکعت نماز ہے اس میں دو تشہد ہوتے ہیں, دو رکعت کے بعد آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں, پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے مغرب کی نماز کے لیے, پھر آپ تشہد اخیر میں آخر تشہد میں بیٹھتے ہیں. اور جو چار رکعت نماز ہے جیسے کہ عصر ہے, ظہر عصر اور عشاء کی نماز جو ہے, ان میں دو تشہد ہوتے ہیں, پہلے دو رکعت کے بعد تشہد اول, پھر چار رکعت آپ مکمل کر لیتے ہیں, اسے تشہد اخیر کہتے ہیں. دونوں تشہد میں آپ التحیات تو پڑھ لیا ہے, اب شیخ صاحب فرماتے ہیں ویزید علما تقدم, التحیات کے بعد پوائنٹ نمبر 108 میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اب درود پڑھنا ہے, اسے کہتے, اسے درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اتفق عليه حديث میں یہ درود موجود ہے, تقریبا سات ملتے جلتے اس کے مختلف الفاظ ہیں, متفق علیہ حدیث میں, ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ لیں سب ٹھیک ہیں. اور پھر یہ دعا پڑھے گا, یہ دعا مسنون ہے, تشہد ہے, اس کے بعد درود ابراہیمی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے سلام سے پہلے یہ بھی ذکر مسنون آپ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, جیسا کہ مسلم کی حدیث میں آیا ہے, اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال. پھر اس کے بعد وادعو اللہ بما احب, پھر اللہ تعالیٰ سے جو وہ پسند کرتا ہے دعا اللہ تعالیٰ سے کرے, جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے سید عبداللہ مسعود کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھنے کے بعد یہ فرمایا, ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو, پھر دعا جو اسے پسند ہے وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے, ثم يتخير من مسألتي ما شاء, جو چاہے اپنے رب سے سوال کرنا چاہے تو کر لے, یعنی دعا کر لے. پوائنٹ نمبر 109, ثم يسلم عن يمين وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله, اور پھر اپنے دائیں اور بائیں طرف جو ہے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کی دلیل ابو داود میں حدیث ثوال بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, عام البانی صحیح کہتے ہیں. یہ مختصر طریقہ نماز کا, اگلے درس میں انشاءاللہ جو ارکان قولیہ ہیں, ارکان کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں نماز کے اور سنن کیا ہیں, بڑے پیارے انداز سے کلاسیفائی اور ترتیب دی ہے شیخ صاحب نے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک تو ہم کہتے تھے ارکان 14 ہیں پھر یاد کرتے تھے, پھر واجبات 7 ہیں پھر یاد کرتے تھے, یا 8 واجبات یاد کرتے تھے باقی سنتیں ہیں تو بھول بھی جاتے تھے. انہوں نے ایک بڑا پیارا طریقہ اپنایا ہے کہ قولی کون سے ارکان ہیں, فعلی کون سے ارکان ہیں, یاد کرنے کا بڑا پیارا آسان طریقہ کہ درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا میں. ابھی جو ایک چیز ہے جو واجب ہے وہ نوٹ کر لیں, نماز نبوی, یہ وہ نماز ہے جو مسنون نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, اسے نماز نبوی کہتے ہیں. مجھے نماز کے ہر حصے کی دلیل چاہیے جو آپ پڑھتے ہیں. آپ لکھیں گے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, اس کی یہ دلیل ہے. اس کے بعد جو دعا استفتاح ہے اپنے پڑھائے, اس کی یہ دلیل ہے. آپ نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھی ہے, اس کی یہ دلیل ہے. کوئی اور سورت پڑھی ہے جی, ایک رکعت نہیں پوری نماز, پوری نماز کم سے کم دو رکعت, نہیں جب پوری نماز دو رکعت ہوئی تھی نا کم سے کم,
ایک یونٹ پورا
دو رکعت والی. میں جو چیز ایکسٹرا سنیں ذرا, نہیں واجب اور بھی آ گیا, جو دو رکعت والی نماز اس میں ایک چیز کی کمی ہے, میں نہیں بتاؤں گا واجب ہوئے شامل کر دیں, میں دیکھوں کس کو پتہ کس کو پتہ نہیں. اب وہ بھی دلیل کے ساتھ شامل کرنا ہے, آپ نے نماز نبوی دلیل کی روشنی میں بیان کرنا ہے. نماز کا ہر حصے کی دلیل مجھے چاہیے, یہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, کتنے درس ہو گئے نماز جب سے ہوش سنبھالے پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے, الحمد للہ پڑھ رہے نا. چلو پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ دلیل ہے کہ نہیں کیسے پڑھتے, اب تو پتہ چل گیا نا, اب تو حق ہے پوچھنے کا کہ نہیں؟ شروع سے لے کے یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک نماز کے ہر حصہ جو ہم کرتے ہیں قولاً یا فعلاً، جو بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اب جو بھی آپ کر رہے ہیں نا اس کی دلیل مجھے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب بھائی کیسے بات، کون سی دو تین چار رکعت کون سی والی، کم سے کم کتنی ہے؟ دو رکعت والی ہے، اسی پہ آپ دلیل مجھے دے دیں. ایک اور چیز ایکسٹرا ہے جو ان میں اس پہ شامل نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ پر وہ بھی شامل کرے دلیل کے ساتھ. نہیں نہیں نہیں، دو رکعت میں بھائی بس بتا دیا آپ نے. چلے تورک کو شامل کر دیں اور اس کی دلیل بھی بیان کر دیں. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، کتنی ہوگی عمر؟ ایک ہی ہے لیکن اس میں دو رکعت نماز پڑھیں گے نا آپ، اس میں ایک چیز کم ہو جائے گی. کون سی؟ تورک، کیونکہ تین یا چار رکعت میں ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے کہ تین رکعت یا چار رکعت نماز میں ہاں تشہد بیٹھا کہ یہ طریقہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. من التکبیر الی التسلیم کانک تراہ. ٹھیک، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک منٹ بھائی، کا سوال تھا. اب آپ جو سوال کر رہے تھے، آپ امام کے اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے ہیں تیسری رکعت میں، یہ صاحب کا سوال ہے، آپ پھر کیسے پڑھیں گے نماز؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس میں اکثر یہ سوال آیا کرتے ہیں، یعنی جو طریقہ ہوتا ہے، آپ نے امام کے ساتھ شروع سے نماز پڑھنی ہے، جھنجھٹ ختم، جیسے امام نے پڑھا آپ نے پڑھ لی. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ دیر ہو گئی، دیر ہو جاتی ہے، اگر عذر شرعی بعض اوقات ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے، ہو گئی. آپ پہنچے دوسری رکعت میں، یعنی پہلے کا امام پڑھ چکا ہے، آپ دوسرے میں پہنچ چکے ہیں، دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، دوسری سورت بھی پڑھے گا، مسنون طریقہ جو ہے، آپ شامل ہو، آپ نے پڑھ لی ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ پر ایک رکعت قضا باقی ہے جو آپ سے چھوٹ گئی تھی شروع میں. اب اس ایک رکعت جب آپ پڑھیں گے، کیا اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ایک مسئلہ، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ تو رکوع میں لازمی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اس ایک رکعت میں جو قضا ہو گئی ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ایک یہ سورت، دوسری سورت آپ داخل ہوئے تیسری رکعت میں، آپ کی پہلی دوسری رکعت چلی گئی، فوت ہو گئی، قضا ہو گئی. اب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے، کہ اب ان دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ٹھیک، اب اس میں علماء کے اختلاف ہے، مسئلہ اجتہادی ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ پڑھیں گے، بعض نے کہا کہ آپ نہیں پڑھیں گے. حدیث دو قسم کی اس مسئلے میں موجود ہے، ایک میں لفظ ہے قضاء کا، ایک میں لفظ ہے تمام کا، فقض الصلاۃ، دوسرے فاتم. قضاء میں جو رہ گیا اسی کو واپس لاؤ، تمام میں ترتیب کے ساتھ پورا کرو. فرق جانے دونوں لفظوں میں، قضاء میں جو فوت ہو گیا ہے اسی کو واپس لے کے آؤ، قضاء ادا ایک جیسے ہوتے ہیں. تمام کے لفظ میں ایک مسئلہ ہے، تمام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر رکے ہو وہیں سے آگے سے ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے. اور فرق یہ ہے دونوں مسئلوں میں کہ اگر آپ ترتیب سے کی طرف جاتے ہیں پھر تو آپ نے، یعنی جو آپ کی جو تیسری رکعت تھی وہ آپ کی پہلی رکعت گنی جائے گی، کیونکہ امام نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ بھی نہیں پڑھ سکے. تو سورہ فاتحہ جو دوسری سورت ہے، امام نے نہیں پڑھی آپ نہیں پڑھ سکے، اگر آپ پڑھ سکتے تو پڑھ لیں. چوتھی رکعت امام کی آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اگر آپ کو موقع ملے پڑھنے کا تو پڑھ لیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے تو ویسے سنت ہے، ساقط ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد جو باقی دو رکعت ہے اس میں ویسے آپ نے نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ نماز کو آپ تمام کر رہے ہیں. تو ان علماء کا یہ قول ہے، یہ موقف ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی دوسری سورت نہیں پڑھنی. شیخ ابن باز کے فتویٰ رحمہ اللہ وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، وہ یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. جو لوگ علماء کہتے ہیں کہ قضاء، یعنی آپ کی جو تیسری رکعت تھی، تیسری رکعت آپ آئے ہیں وہ آپ کی تیسری ہوگی، پھر چوتھی آپ کی چوتھی ہوگی امام کے ساتھ، پھر جو آپ قضاء کریں گے پہلی آپ بعد میں پڑھیں گے، دوسری بعد میں پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ اس میں پڑھیں گے آپ, سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت آپ پڑھیں گے تیسری اور چوتھی میں. لیکن اس مسئلے میں, اس قول میں ایک مسئلہ ہے کہ ترتیب ٹوٹ جاتی ہے, اس لیے قول راجح جو ہے وہی قول ہے کہ آپ نے ترتیب سے پڑھنی ہے. اور جو کیونکہ مسئلہ اصل بات کی چیز ایک سنت ہے کہ آپ نے یہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنی کہ نہیں پڑھنی ہے, بہتر ہے کہ اپنا پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کو اجر اس کا مکمل مل جائے گا. ہاں یہ طریقہ یہ ہے, کیونکہ ترتیب واجب ساقط نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو نماز کی قضا ہے, فرض نماز قضا ہو گئی ہے. اب پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی آنکھ کھلی مغرب کے وقت, عصر کی نماز آپ کی رہ گئی, اگر شرع سو گئے آپ, کام سے تھکے آئے 5 بجے یا 6 بجے, آپ کا تھوڑے سے میں تھوڑا سا آرام کر لوں, سکون کر لوں, آپ کو نیند کا غلبہ آ گیا, آپ کی آنکھ کھلی مغرب کی نماز کے بعد, یعنی مغرب کی اذان میں نماز ہو رہی تھی یا مغرب کی نماز کے بعد, تو آپ پہلے مغرب پڑھتے ہیں پھر عصر پڑھتے ہیں قضا کرتے ہیں, یہ غلط ہے. ہونا کیا طریقے کیا چاہیے, ترتیب فرض ہے, جیسے کہ نماز کی قضا فرض ہے ترتیب بھی فرض ہے. اس لیے پہلے آپ نے عصر کی پڑھنی ہے پھر آپ نے مغرب کی پڑھنی ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کر دیتا ہے. اگر آپ تھوڑا وقفہ ملتا ہے, نماز شروع نہیں ہوئی مغرب کی, آپ کی آنکھ کھلی ہے, حدیث میں کیا آیا ہے جس وقت آنکھ اس کی کھلے تو قضا کر لے, یہ اس کا کفارہ ہے, جب جاگ آ جائے تو نماز پڑھ لے قضا نماز جو ہے. اب آپ کی آنکھ کھلی ہے, ابھی اذان مغرب کی ہو چکی, ابھی 10 منٹ باقی ہیں اقامت کے, تو آپ فوراً اثر پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا وقت نہیں ملتا آپ کو قضا کرنے کا اور مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے, آپ امام کی جو مغرب پڑھ رہا ہے اس کی اقتداء کریں گے عصر کی نماز کی نیت سے. آپ کے عصر ہوگی 4 رکعت, امام کی مغرب کی ہوگی, جب امام 3 رکعت میں سلام پھیرے تو آپ کے کھڑے ہو جائیں, 4th رکعت مکمل کر لیں اور عصر پڑھ لیں. اس میں 2 مسئلے ہیں, ایک اختلاف النیہ عصر کی اور مغرب, امام کی مغرب کی ہے آپ کے عصر کی ہے. دوسرا, یہ جہری نماز ہے اور سری نماز ہے,
نہیں
مجھے یہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن 2 مسئلے تو آ گئے ہیں ان کی بات میں جو اعتراض کرتے کہتے طریقہ جائز نہیں. اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں, ایک ہے فرض ایک ہے سنت. ٹھیک ہے نا, جو فرض ہے وہ ساقط کبھی نہیں ہوتا, سنت پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, فرض میں کبھی کیا نہیں جا سکتا, اور سنت میں بھی ضرورت کے وقت, ضرورت نہ ہوتی تو اصل ترتیب وہی ہے جیسے آپ نے پڑھنا ہے. اب یہاں پر مسئلہ ہو گیا ہے, اختلاف نیت کی دلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کیا ہے, کہ ایک امام کی اگر الگ سے نیت ہے مقتدی کی الگ نیت ہو سکتی ہے, کیا اس کی دلیل ہے, سید معاذ بن جبل کی سے بخاری میں حدیث ہے, سید معاذ بن جبل مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کے اقتدام میں عشق نماز پڑھتے تھے, پھر قبا کی طرف گھر میں جاتے تھے, وہاں پر امامت کرتے تھے, عصر کی عشق کی نماز دوبارہ پڑھتے تھے, مقتدی عشق نماز پڑھتے تھے. تو اب عشق نماز تو پڑھ چکے ہیں, وہ تو فرض تھی, یہ عشاء کی نماز نیت کر رہے ہیں عشاء کی, لیکن ہے کون سی, ان کے حق میں نفل ہے, مقتدی جو ہیں وہ فرض پڑھ رہے ہیں, تو اختلاف نیت ہوگا کہ نہیں, تو اختلاف نیت میں نماز ہو جاتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو, ضرورت اس میں ضرورت ہے کہ نہیں, ضرورت ہے. پھر جو سری اور جہری ہے, آپ یہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سری نماز بھی جہر پڑھتے تھے بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. تو ایسی صورت میں اگر بعض اوقات کر سکتے ہیں اپنے وقت پہ اثر کا, تو پھر یہاں بھی ضرورت ہے مغرب کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا. تو اس اعتبار سے اگر امام مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے آپ اثر کرنے سے شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ نہ کریں, دوسرا آپشن کیا ہے, اگر آپ مغرب پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ عام لوگ کرتے ہیں, اکثر لوگ کرتے ہیں, تو آپ کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے اور آپ قضا اثر کی مغرب کی بات کر رہے ہیں, تو ترتیب آپ کی جو فرض تھا وہ ساقط ہوگا, اس کا الگ مواخذہ ہے آپ کا پتہ ہے. ترتیب سے نہ پڑھنا, ایک ترتیب جو فرض ہے, اگر آپ نے ترتیب کو جان بوجھ سے چھوڑ دیا ہے, نماز تو آپ نے پڑھ لی, قضا تو انشاءاللہ ہو گیا آپ کی, لیکن جو ترتیب کا آپ کے جو کوتاہی کی ہے اس کا گناہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, کیونکہ فرض کو آپ نے چھوڑا ہے. ترتیب فرض ہے, نماز پڑھنا بھی فرض ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, واضح ہے. وہ سنت, وہ مسئلہ نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.